بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 اگست 2007 مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں پاکستان کو درپیش مسائل اور ان کا حل کے موضوع پر خطاب فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفاء خصوصاً على حضنهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. حضرات محترم، پاکستان آج جن حالات سے گزر رہا ہے اس کے حوالے سے میرا تاثر یہ ہے کہ ہر شخص سوچنے سمجھنے والا، غور کرنے والا ملکی حالات کے بارے میں یہی کہتا سنائی دیتا ہے کہ ہم ملکی تاریخ کے بدترین دور سے، خطرناک ترین دور سے اور نازک موڑ سے گزر رہے ہیں. چنانچہ جو اخباری کالم نگار ہیں وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں، ہر شخص محسوس کر رہا ہے. اس کے بہت سے شواہد، داخلی حالات ایک خانہ جنگی کی کیفیت ہے. لال مسجد کے واقعے کے بعد یہ بات جو ہے کوئی راز نہیں ہے، یہ فوج پر اور سرکاری مشینری کے اوپر حملے ہو رہے ہیں جا بجا، یہ اس کا ریئیکشن، اور یہ وہ ریئیکشن ہے جو پہلے سے دیکھنے والوں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہوگا، اور وہ خبردار بھی کرتے رہے. لیکن یہ ہے کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے. چنانچہ وہ فوج جو ہماری محافظ ہے، جو کبھی سب سے زیادہ مقدس ادارہ سمجھی جاتی تھی اور جس کا احترام تمام مسلمانوں کے دلوں میں تھا کہ یہ پاک فوج، حالات وہاں پہنچے ہیں کہ اب عوام کے دلوں میں شدید نفرت ہے. یہ ہمارے واقعہ ہے، اس میں کس کا کتنا قصور ہے یہ بحث الگ ہے، اور یہ وہ سنگین صورتحال ہے جس سے دشمن بڑی آسانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. صدر جنرل مشرف صاحب اس وقت ان کی پوزیشن جو کمزور ہوئی ہے، ان کا تو خیال تھا کہ شاید مضبوط ہوگی. انہوں نے لال مسجد کے واقعے کے حوالے سے شاید یہ سمجھا تھا کہ امریکہ میں میرا اور زیادہ پوزیشن امریکہ کی نظروں میں مضبوط ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ یہاں تو چلتی امریکہ کی ہے تو اقتدار کو سہارا ملے گا. پہلے القاعدہ کے اور طالبان کے افراد کو جو ہیں مجاہدین کو پکڑ پکڑ کر حوالے کیا جاتا تھا یا انہیں تہ تیغ کیا جاتا تھا اور داد وصول کی جاتی تھی. اب اس سے آگے بڑھ کر ہم نے اپنے ہی لوگوں کو تمہاری خاطر، تمہاری رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے، دیکھو کیا کیا ان کے ساتھ سلوک. یہ جو مستقبل میں جہادی بننے والے تھے، عسکریت پسند تھے، ہم نے اس وہ جو محاورہ ہے ان کے حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ نپ دا ایول ان دا بڈ، اور یہ نذرانہ جو ہے ان کے خدمت میں پیش کیا گیا. اس کے بعد سے جو اب کیفیت ہے پورے ملک کے اندر، جو اس پر تنقید ہوئی ہے اور شدید ریئیکشن جذبات لوگوں کے آئے ہیں، اور الحمدللہ کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کا معاملہ بھی ذرا ایک امید کی کرن ہے اس کے اندر. لیکن اب مشرف صاحب اپنی اس کمزور پوزیشن کی وجہ سے اب وہ صحیح معنی میں پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک، اس لیے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے اقتدار، اپنی ذات کے تحفظ کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتا، پورے ملک کی کشتی ڈوب جائے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے تو اس نے اپنی عزت کا ڈھیلا کروایا، ناک رگڑی، اور وہ جس کو وہ سیکورٹی رسک کہا کرتے تھے، اب بے نظیر، جس کا نام حقارت سے لیا جاتا تھا، وہ چاہے بے نظیر ہو چاہے نواز شریف، جسے کہا گیا کہ کرپٹ، ملک کے اندر کرپشن ان کی وجہ سے آئی، جن کے خلاف مقدمات کی تیاری پر کروڑوں اربوں روپے قوم کے ضائع کیے جا چکے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کاش کہ ہماری عدلیہ واقعی مضبوط ہو اور ان کا گریبان پکڑ سکے۔ تو وہ جنہیں پاکستان کے دشمن نمبر ایک کہا جاتا تھا، آج وہی مشرف صاحب اپنا سارا تنتنا بھول کر اور ان کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئے۔ چنانچہ خوب جگہ ہنسائی ہوئی ہے، کالم نگاروں نے خوب تالیاں پیٹی ہیں کہ وہ ذلت ہوئی ہے کہ جس کا اس سے پہلے سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے کہ سٹیف نیکٹ ایک شخص ہے، اسے جھکنا پڑا ہے، ناک رگڑنی پڑی۔ تو اگر وہ یہ کر سکتا ہے تو اس سے آگے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مشرف صاحب کے جہاں تک زیادتیوں اور جرائم کی فہرست ہے، وہ تو بڑی طویل ہے۔ اس کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے، افغان پالیسی اور اس میں یو ٹرن، اور وہاں کی اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں اسلام دشمن طاقتوں کا ساتھ دینا بھرپور طور پر، یہ جرم عظیم ہے۔ یہاں سے ان کے جرائم کی ایک لمبی فہرست شروع ہوتی ہے۔ لیکن حال ہی میں دو واقعات جو ہیں وہ واقعی ایسے تھے کہ جو عرش کو ہلا دینے والے تھے۔ میں یہاں پر عرض کر چکا ہوں، تحفظ حقوق نسواں بل جو پیش کیا گیا، اور جس دھڑلے سے پیش کیا گیا اور جس انداز سے پیش کیا گیا، اور اس کے باوجود کہ علماء کے اندر ہمارے ہاں علماء کا کردار بھی کوئی اتنا قابل تحسین نہیں رہا، اور وہاں بھی کوئی معاملہ جو ہے خوش آئین نظر نہیں آتا، لیکن اس معاملے میں پاکستان کے تمام علماء بیک آواز تھے کہ یہ حکومت جو لے کر آئی ہے تحفظ حقوق نسواں بل، یہ قرآن و سنت کے صریح خلاف ہے، منع کی۔ اس کو جس دھڑلے سے اور یہ کہہ کر کہ عین قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو نافذ کیا ہے، یہ اللہ کے عرش کو ہلا دینے کے مترادف۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم اس کے متبادل یہ نظام اس کو بہتر سمجھتے ہیں، صاف کہو تو اس کی سزا کم ہے، پکڑ تو ہوگی، لیکن ٹھیک ہے، اللہ نے آپشن دی ہے، اما شاکرم و اما کفورا، جو چاہے شکر گزاری کرے، جو چاہے کفر کرے۔ کھلے کفر پر اللہ کا غضب اتنا نہیں بھڑکتا جتنا اس قسم کی ڈھٹائی پر جو اختیار کی گئی ہماری حکومت کی طرف سے، اور پوری، جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ غیر معمولی بات ہے کہ پورے پاکستان میں کسی ایک عالم دین جو مستند علماء میں سے شمار ہوتے ہیں، روایت کے علماء میں سے، کسی ایک نے بھی اس کی حمایت نہیں، ناٹ اے سنگل ون، اس کے باوجود یہ ڈھٹائی سے کہنا کہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ گویا یہ اس بات کے مترادف ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے یہاں پر ہماری پکڑ کرنے والا، ہم جو چاہیں کریں، ہم خود اس مقام پہ کھڑے، ہم حکم دینے والے ہیں، ہم فیصلہ کریں گے کیا اللہ کہتا ہے کیا نہیں کہتا۔ تو خدائی اختیار اپنے ہاتھ میں رکھنے والی بات۔ دوسرا جرم عظیم جو ابھی ہوا ہے، لال مسجد کا سانحہ، بہر کیف یہ ایک ضمنی بات تھی کہ اس کے بعد سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیفیت ہے، اور میں تو اس سے صرف یہ نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ پاکستان شدید خطرے میں ہے۔ ان کی پکڑ تو ہونی ہونی ہے، اللہ تعالیٰ بھی کوئی مزید ڈھیل دے یا نہ دے، کس طریقے سے جو ہے وہ اس کی رسوائی کا سامان کرے، یا توبہ کی توفیق دے دے، میں یہ بھی نہیں کہتا، کر لیں توبہ، آئے اللہ کی طرف۔ جو اصل میرا آج کا پیغام ہے وہ یہی، ادر وائز وہ تو پکڑ ہونی ہونی ہے۔ پاکستان کا مستقبل بہت مخدوش نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ امریکہ نے کیا کیا، این اسی موقع پر، بجائے اس کے کہ وہ خوب پیک ٹھوکی جاتی، شاباش تو دی گئی ہے، وفاداری کا تم نے ایک حق تو ادا کیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں، ہمارے ہائی ویلیو ٹارگٹس تو تمہارے قبائلی علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں، اور وہاں تم کچھ نہیں کر رہے، وہاں اب ہم براہ راست آئیں، پے بپے بیانات وہاں سے چلے آ رہے ہیں. اب اس کی تردید بھی آ رہی ہے تھوڑی بہت، لیکن اس تردید کی کیا حقیقت ہے وہ آپ جانتے ہیں. ان کے عزائم یہ ہیں، اور وہاں پر خاص طور پر جو ڈیموکریٹس کے اب صدارتی امیدوار ہیں، انہوں نے تو کھل کر کہہ دیا کہ براہ راست اب ہمیں حملہ کرنا ہوگا پاکستان پر، اپنے ان ٹارگٹس کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ان دشمنوں تک پہنچنے کے لیے، اس لیے کہ مشرف حکومت ناکافی ثابت ہوئی. اسی پر میں نے وہ تبصرہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ ہم نے جوتوں سے بچنے کے لیے پیاز والے آپشن کو ترجیح دی تھی قومی سطح پر 9/11 کے بعد. 100 جوتے یا 100 پیاز، ہم نے کہا جوتے تو بڑے غلط ہے، تورا بورا ہو جائے گا ہمارا، 100 پیاز کھانے کو تیار ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو کہیں گے آپ وہی کریں گے. نظریہ پاکستان کو مٹانے کا حکم آئے گا، مٹائیں گے اس کو، اسے نصاب کے صفحات سے غائب کر دیں گے، کھرچ دیں گے. اسلام کی جڑیں کھودنے کا حکم آئے گا، وہ بھی کر لیں گے. دینی اقدار کا تہو بالا کرنے کا حکم آئے گا، وہ بھی کر لیں گے. جس کو جہاد کہتے رہے اب اسے دہشت گردی کہو، یہ حکم آئے گا، وہ بھی اس کے لیے بھی تیار. اپنے قومی ہیرو جو ہیں ڈاکٹر قدیر خان، اسے قربانی کا بکرا بنانے کا حکم آئے گا، اس کو وہ قربانی دینے کے لیے بھی تیار. 100 پیاز کھا چکے جب ہم، اب پتہ لگا کہ 100 جوتے تو منتظر ہیں، وہ خطرہ وہیں کا وہیں ہے، اور وہ براہ راست آنے کے لیے پڑتول رہے ہیں. یہ کیفیت ہے اس وقت، اور جو کچھ نظر آ رہا ہے ملک کے اندر جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کردار میں اس میں تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن یہ کہ عوام مایوس ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے وہ ذمہ دار ہیں، میں ان پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن عوام میں جو فیلنگز وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مذہبی بنیاد پر جو ہمارے ہاں دینی فرقے یا عناصر ہیں، بدقسمتی سے ان کا رول بھی، اور یہاں میں تنقید بھی کر رہا ہوں، شرمناک سامنے آیا، خاص طور پر لال مسجد کے حوالے سے. کم سے کم ایک طبقہ، دیوبندیوں کا طبقہ، اس نے صاف صاف کہا کہ مطالبے درست ہیں، ہم تائید کرتے ہیں، طریقہ غلط ہے، لہذا ہم سمجھا رہے ہیں کہ اس سے باز آ جاؤ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں. لیکن اور بہت سے طبقات، بریلوی حضرات ہیں، اہل حدیث حضرات ہیں، کھل کر مخالفت کی کہ یہ حکومت کے خلاف رٹ کو چیلنج کیا گیا، ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. ان حالات میں بھی ابھی ہوش نہیں آتی کہ ہم دینی طبقات اکٹھے ہوں، دیکھیں تو صحیح حالات کیا ہیں، الا ماشاءاللہ ان میں سے کوئی کوئی ہوگا. اوور آل یہ پوزیشن اختیار کی گئی ہے، وہ جو بغض ہیں ایک دوسرے کے خلاف اس کو نکالنے کا یہ موقع تھا. یہ پاکستانی قوم خود بحیثیت مجموعی اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہی ہے. تو رونا یہ ہے کہ اس قوم کے دینی رہنماؤں کو اب بھی ہوش نہیں آ رہی، ذاتی اور گروہی مفادات اور مسلکی جو اختلافات ہیں اس کی گرداب سے باہر نکل کے سوچنا انہیں نصیب نہیں. چنانچہ ظاہر بات ہے ایک شخص کے جرم میں قوم کو اتنی بڑی سزا نہیں ملا کرتی، ایک شخص یا ایک طبقہ، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. جب قوم بحیثیت مجموعی بگڑتی، جب قومی جرائم جو ہیں وہ ایک حد سے گزر جاتے ہیں، تب اللہ کا عذاب آتا ہے، جس عذاب میں اس وقت ہم مبتلا ہیں. چنانچہ ایک طرف جس کے لیے ہم نے سب کچھ قربان کیا وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم خود آئیں گے. یہ ہماری وفاداریوں کا صلہ مل رہا ہے، اور تورا بورا ہوگا پھر. اور دوسری طرف وہ کیا ہو رہا ہے، وہ آج کے اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا اور آپ بھی بے چین ہو گئے ہوں گے. یہ جو ہیں، یہ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار جو ہیں ان میں سے ایک ہیں، ان کا نام کچھ بھی ہو عجیب و غریب نام ہے، ٹام ٹینکریڈو، صاف صاف کہ امریکہ کو بچانے کے لیے مکہ اور مدینہ پر حملہ کیا جا سکتا ہے. بھائی یہ بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، یہ ہمارے زخموں پر اور نمک چھڑکنے والی بات، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم جو مرضی کریں. جیسے ابھی انہوں نے حال ہی میں نمک چھڑکا تھا کہ جو تمہارے نزدیک اس وقت سب سے زیادہ ملعون شخص ہم اسے سر کا خطاب دیں. 1.5 ارب مسلمانوں کے دل پر آری چلتی ہو, کچھ ہوتا ہو, ہمیں کوئی پرواہ نہیں, تمہاری حیثیت کیا, تم ہو کون, ہم یہ خطاب واپس بھی نہیں لیں گے. ہم نے پھر مظاہرے کیے, اب پھر مظاہرے ہوں گے ان کے بیان پر. مظاہروں سے حالات نہیں بدلتے. جس جرم کی سزا ہمیں مل رہی ہے پوری امت کو, ملت اسلامیہ پاکستان کو اور پوری امت کو, اگر اس کو ہم پہچانیں گے نہیں اور اس کے ازالے کی کوشش نہیں کرتے تو حالات نہیں بدلیں گے. یہودی لابی کو خوش کرنے کی ایک سستی چیپ حرکت کی ہے اس شخص نے, لیکن ظاہر بات ہے کہ پورا عالم اسلام تو تلملا کر رہ گیا. کیا باتیں ہو رہی ہیں. اسی طریقے سے مسلمانوں کے گرد جو قافیہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں, اس کی ایک ڈائمنشن وہ بھی ہے جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں, لیکن میں پھر چاہتا ہوں کہ آج اس کو آپ تازہ کریں ذہن میں تاکہ حالات کی سنگینی کا احساس ہو. دہشت گردی کے خلاف امریکہ نے عالمی جنگ شروع کی جس میں ہم ان کے فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر دست و بازو بن کر دنیا میں ایک معزز مقام حاصل کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. جبکہ صاف معلوم ہے کہ امریکہ کی یہ مہم اسلام کے خلاف ہے, مسلمانوں کے خلاف ہے, کون نہیں جانتا. چنانچہ اس میں دہشت گرد کون ہے اس کی تعریف بھی ان کی اپنی ہے, وہ بدلتی بھی رہتی ہے. شروع شروع میں تو یہ باتیں بھی کہیں گئیں اور ٹھیک کہا تھا صدر مشرف نے کہ دہشت گردی کے اسباب کو دیکھنا چاہیے, کیوں لوگ ریئیکشن میں آ کر اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں جسے آپ دہشت گردی کہہ رہے ہو. لیکن پھر اسی پر سٹینڈ لینا چاہیے تھا. اسباب آپ خود انالیسس کر کے بتائیں اس کے اسباب کون سے ہیں. کہ سب سے بڑا سبب اسرائیل, اس کا سب سے بڑا سبب نمبر 2 امریکہ کی ڈوئل پالیسی ہے, ڈبل سٹینڈرڈز بلکہ ٹرپل. اسرائیل کی دہشت گردی کو پروٹیکشن دینا اور جو مظلوم ہیں ان کو دہشت گرد کہنا, دہشت گردی کا سب سے بڑا مجرم اسرائیل اور اس کو سپورٹ دینے والا نمبر 2 مجرم بلکہ ایک اعتبار سے اس سے بڑا مجرم امریکہ. لیکن چونکہ لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہے اور زبردست کا ٹھینگا سر پر ہوتا ہے تو جو وہ تعریف کریں گے ہمیں بھی ماننی پڑے گی. اگر وہ سیاہ کو کہیں گے سفید کا ہو تو ماننا پڑے گا, ورنہ لاٹھی پڑے گی سر پر. چنانچہ جو وہ تعریف کرتے جاتے ہیں ہم اسی کو اپناتے جا رہے ہیں, ہمارا وہ میڈیا بھی اسی کو اپنا رہا ہے, ہمارے صحافی بھی اسی کو اپنا رہے ہیں. بھائی دہشت گرد تو تم ہو, یہ تو ریئیکشن ہو رہا ہے اس کا. اصل دہشت گردی کون سی, اس کو معین کرو. خیر بارکیف ان کی تعریف کے مطابق جو لوگ دہشت گرد تھے اب تک وہ وہی تھے کہ جو ملیٹنٹ اسلام, جو ان کفر کی اور ابلیسی طاقتوں کے خلاف مسلح جدوجہد پر یقین رکھتے ہیں, سٹینڈ لیتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 وہ کہ جو وہ بار بار کہہ رہے ہیں, جو سیاسی اسلام کی بات کرتے ہیں, دین کے غلبے کی بات کرتے ہیں, وہ بھی انتہا پسند ہیں دہشت گرد. یعنی وہ جو قرآن کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے, تم لوگ اسلام کو دین مت مانو, صرف ایک پرائیویٹ مذہب کی حیثیت سے اپنے اگر قبول کرو, تو اب تک کی تعریف کے مطابق ہی انہیں گوارا تھا. لیکن اب وہ 2 قدم اور آگے بڑھ گئے. ظاہر بات ہے تعریف تو وہی جو کریں گے, ڈیفائن جو کریں گے ہمیں ماننا پڑے گا. ہم تو اس جنگ میں ان کے ساتھ, ان کے الائی ہیں, ان کے اتحادی ہیں, ان کے دست و بازو ہیں. ہم نے تو وعدہ کیا ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے دشمنوں کو پکڑ پکڑ کر آپ کے حوالے کریں گے. اب نئی تعریف جو ہے یہ بھی مسلمانوں کو جو قافیہ حیات تنگ ہو رہا ہے, میں نے اس سے پہلے بھی حوالہ دیا ہے حامد میر صاحب کے کالم کا جو ہم نے ندائے خلافت میں پروڈیوس کیا تھا, شائع کیا تھا, یہ 4-6 مہینے پہلے کی بات ہے, کہ دہشت گردی کی جنگ میں آج ہم کہاں کھڑے ہیں. امریکہ میں ایک بڑے ہائی لیول کی کانفرنس منعقد ہوئی تھی لاس ویگس میں, یہ ویسٹ کوسٹ پر امریکہ کے جو ہے یہ شہر ہے اور بدنام زمانہ شہر ہے اس لیے کہ وہاں پر جوئے کا سب سے بڑا اڈا ہے دنیا کا، لاس ویگس، وہاں کانفرنس ہوئی، اور جو سارے بڑے بڑے ذہن ہیں، برین ہیں، وہ اکٹھے ہوئے کہ ہم نے اب تک دہشت گردی کی جنگ میں کہاں تک کامیابی حاصل کی ہے اور اب ہمیں آگے کہاں جانا ہے. تو تفصیل کو چھوڑیے، جو اصل بات سامنے تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ جو مذہبی تصور اسلام کا جسے ہم اب تک کہتے رہے، اس سے ہماری جنگ نہیں ہے. اگر مسلمان بس سیاسی غلبے کی بات نہ کرے، اور جن کو ہم سیکولر اور لبرل کہتے ہیں اور ان کو اپنا سمجھتے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے ہماری غلط فہمی ہے، یہ بھی پوٹینشیل دہشت گرد ہیں، اس لیے کہ یہ اس قرآن کو مانتے ہیں جس میں قتال اور جہاد کا حکم ہے. جب تک کوئی مسلمان اس قرآن کو مانتا ہے، وہ ظاہراً کتنا ہی سیکولر ہو، کتنا ہی لبرل ہو، پوٹینشیلی وہ دہشت گرد، لہذا اس سے ہماری جنگ. کہاں جائیں گے آپ؟ لطف کریں، پھر زبان سے کہنا پڑے گا. یہ اصل میں ہم نے کیا کیا، عافیت کوشی کی راہ اختیار کی ہے. 9/11 کے بعد عافیت کوشی، جوتے پڑنے سے بچ جائیں گے، یہ کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی قربان کر دو، یہ بھی قربان کر دو. اب وہ آخری قربانی مانگ رہے ہیں، صاف صاف زبان سے کہو اس قرآن کو ہم نہیں مانتے، اور اگر نہیں کہتے تو پھر تم ہماری نگاہ میں دہشت گرد. یہ اگلا ایجنڈا ان کا یہ. تو پھر عافیت کوشی کیا ہوگی؟ کہ ٹھیک ہے جی، زبان سے اب کہنا پڑے گا، جو پالیسی ہم چل رہے ہیں جس پر، اس کا تقاضا تو یہی ہے. یا یہ کہ ان کے خلاف سٹینڈ لیں، وہ پہلے دن سے ناانصافی کر رہے ہیں، ظالم وہ ہیں، سٹینڈ لیں، پھر جو ہوتا ہے ہو، ہر سے وعدہ باد. باہر کیف یہ ہے، وہ کیفیت جس سے اس وقت امت مسلمہ دو چار ہے، اور جو میں نے آخری بات کہی اس کے حوالے سے، اب مسلمان کے لیے کوئی راستہ نہیں رہ گیا. این المفر، اب تو سوال یہ کہ کوئی جائے فرار ہے، کوئی نکلنے کا راستہ ہے؟ یہ سوال جو ہے قیامت کے دن مجرم کریں گے جب دیکھیں گے عذاب سامنے ہے. وہ لوگ کے جو آخرت کو جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ کہاں ایک ایک کا حساب اللہ رکھے گا، کہاں محاسبہ ہوگا؟ جب سب کچھ دیکھیں گے تو کہیں گے این المفر، کوئی ہے فرار کی جگہ، کوئی اسکیپ، یہاں سے جائیں تو کہاں جائیں؟ دنیا میں وہ کیفیت آج ہماری ہے اس وقت، کوئی رستہ بظاہر نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ ہم بات زمینی حقائق کی کرتے ہیں. ایمانی حقائق تو ہمارے خیال میں وہ صرف تصوراتی باتیں ہیں، وہ تو اساطیر الاولین ہیں، ان کا حقائق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور زمینی حقائق یہ ہیں کہ امریکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، نہ صرف وہ ایک بڑی طاقت ہے، اس کے ساتھ اور عالمی طاقتیں بھی اسلام کے خلاف اب جمع ہو چکی ہیں، اور ہم کسی شمار قطار میں نہیں ہیں. لہذا سجدہ کرو انہیں، اور کیا، جھک جاؤ، جو حکم دے مان لو. امریکہ کی اس یورش سے، یلغار سے، جارحیت سے، اور مسلمانوں کے خلاف جو اس کی مہم ہے، اس سے بچنے کے لیے زمینی حقائق کے مطابق تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. کیا کریں؟ یہ وہ ہے جس کے حوالے سے میں نے سورہ زاریات کی آیات شروع میں پڑھی. ٹھیک ہے، امریکہ اس وقت دنیا کی سول سپریم پاور ہے، اگر زمینی حقائق کے حوالے سے بات کریں، اس کی فوج، پھر اس کے پاس ٹیکنالوجی، اور اس کے پاس ویپنز، وہ کہ جو مالا عین الرات کی فہرست میں آتے ہیں، ابھی تک بہت سے لوگوں نے ان تک نہ ان کو دیکھا نہ سنا، وہ تو نئے سے نئے لے کر آ رہا ہے، سرپرائز دے رہا ہے، اور کیسے کیسے جو ہے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور کیا 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 انداز اختیار کیے جا رہے ہیں ابلیسیت کے. تو بظاہر کوئی راستہ نہیں ہے زمینی حقائق کے حوالے سے، سوائے اس کے کہ جب ان کی طرف سے یہ آئے کہ اب دہشت گرد صرف وہ ہوگا ہماری فہرست کے مطابق، ہماری اپنی لغت کے مطابق، دہشت گردی کی تعریف سے صرف وہ خارج ہوگا جو اس قرآن کا انکار کرے. کہاں جائیں گے آپ؟ اس وقت سوچنے کی بات ہے. زمینی حقائق ایک طرف ہے، ہم تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر، آخرت پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، دعوے دار تو ہیں، دعوے دار تو مشرف صاحب بھی ہیں، میں اور آپ بھی ہیں، بے نظیر بھی ہے، اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ کہنے والی سب ہیں دعویدار، لیکن یہ ہے کہ ہم مانتے نہیں. ہمارا بھی ایمان یہ ہے کہ اصل حقائق تو زمینی ہیں، اور یہاں امریکہ کی طاقت ہے. بہر کیف ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اصل سہارا اللہ کی ذات ہے، اور وہ کوئی چھوٹا موٹا سہارا نہیں ہے. اصل قوت، اصل طاقت صرف وہ ایک ہے. پوری کائنات کی عظیم ترین قوت، بلکہ اصل قوت اور واحد قوت وہی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے ہمیں چھوڑ دیا، زیادہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. اب اور کون سے آپشن رہ گئے ہیں؟ وہ تو کافی حیات تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں ہمارے گرد. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، اور آسمان کو ہم نے پیدا کیا، بنایا، تعمیر کیا. بنيناها بأيد، قوت قدرت کے ساتھ. وإنا لموسعون، ہم بڑی قدرت والے، بڑی وسعت والے ہیں. ہماری قدرت کا تم اندازہ کر ہی نہیں سکتے. والأرض فرشناها، زمین کو ہم نے بچھایا ہے. فرشناها سے مراد کیا ہے؟ جیسے ایک سورہ ملک میں آیا کہ اس کو ہم نے تمہارے لیے پالتو اونٹنی کے مانند کر دیا ہے، کہ اس کے شانوں میں جہاں چاہو چلو پھرو، راستے بناؤ، مکان بناؤ، اپنے استعمال میں لاؤ، کہیں کھیتی باڑی کرو، اپنے لیے سبزیاں اگاؤ، تمہارے تابع کر دیا. بچھونے کی مانند، ورنہ وہ اگر دور سے دیکھو گے ایک پلینٹ کی مانند، وہ تو ایک گول گیند ہے. تمہارے لیے ہم نے اس کو ایک بچھوڑا بنا دیا، جیسے چاہو اس کو استعمال کرو. فنعم الماہدون، اور ہم کیا ہی ہیں عمدہ بچھونا بنانے والے. اور بچھونے کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ یہ زمین کتنی تابع ہے اور انسان کے ساتھ کتنی سازگار ہے کہ بیک وقت کئی طرح کی گردش کر رہی ہے، لیکن انسان کے لیے وہ بالکل ساکت. اس کی محوری گردش ہے، اس کی گردش جو ہے وہ سورج کے گرد ہے، اپنے سٹار کے گرد. اور سورج سمیت پورا قافلہ جو ہے یہ نظام شمسی، یہ جو گردش کر رہا ہے اس گلیکسی کے اندر، کہکشاں کے اندر، وہ تیسری گردش ہے. اور وہ کہکشاں جو ہے وہ اپنے پورے کنبے کے ساتھ جو گردش کر رہی ہے وہ چوتھی گردش ہے. لیکن کیسے ہمارے لیے بنا دیا بچھونا، کتنی ہموار، کتنی پرسکون، یہ اس کی خلاقی ہے. ذرا غور تو کرو اس کی خلاقی. تو آسمان و زمین کا بنانے والا وہ ہے، اصل قوت کا مالک وہ. یہ تو آج کل سائنس نے ہمیں اب بہت وہاں تک پہنچا دیا کہ اپنی حقیقت کو ہم زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں. جتنی کچھ معلوم دنیا اب تک ہے سائنس کے پاس، وہ آپ کو امیج کی حیثیت سے دکھا دیتی ہے، یہ دنیا کا اس وقت خاکہ ہے، اور اس میں وہ گلیکسی جس میں یہ ہمارا یہ نظام شمسی ہے، یہ اس کی حیثیت ایک نقطے کسی ہے. اس گلیکسی کے اندر جو ہے ہمارا سورج، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ باریک نقطہ ہے. اور اس کے اپنے جو ہے سورج، اس کے اندر زمین کی کیا حیثیت ہے؟ کل زمین کی کیا حیثیت ہے؟ کائنات کے پورے پروپورشن کے اندر دیکھیں آپ. یہ انسان جسے ہم نے گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا، جو صلاحیتیں وہ ہم نے دی ہیں، اور یہ اللہ کے مقابلے میں اکڑتا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے رب کے سامنے؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين. اسی کی خلاقی کا ایک منظر یہ ہے، ہر چیز میں اس نے جوڑے پیدا کیے. خلاقی ایک ڈائمینشن، جہاں تنوع ہے، جہاں رنگا رنگی ہے، بوکلونی ہے، ویرائٹی ہے، وہاں ایک ڈائمینشن یہ بھی ہے کہ ہر شے کے اندر اس نے جوڑے بنائے، نر اور مادہ بھی ہے. پھر یہ کہ متضاد اور متقابل، رات اور دن، یہ ایک پیر بن گیا، مل کر ایک مقصد کو پورا کر رہے ہیں. بظاہر تضاد ہے، اندھیرا اجالا. لعلکم تذکرون، تاکہ تم ذرا غور کرو، دھیان دو ذرا ان چیزوں میں، اللہ کی تخلیقات کے اندر غور کرو تو اللہ کی خلاقی، اس کی عظمت، اس کی قدرت کا کچھ تمہیں اندازہ ہو. اور اسی میں جب غور کرو گے تو ایک نقطہ یہ بھی سامنے آئے گا کہ یہ عالم جس میں اللہ نے بھیجا ہے اس کا بھی ایک جوڑا ہے، وہ عالم آخرہ ہے. اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ وہ ہے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی اور پھر وہ دوبارہ لوٹ آئے گا. عالم دنیا عالم آخرہ، اور اس سے تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس دنیا میں تمہاری حیثیت کیا ہے، اور باقی جو اللہ کی طرف سے آسمانی ہدایت آ رہی ہے اس رب کی طرف سے جو خالق کائنات ہے وہ ہے جو تمہارے لیے اصل رہنما ہے. لہذا ففروا الی اللہ، دوڑو لپکو پلٹو اللہ کی طرف، تمہارے لیے واحد سہارا اللہ کی ذات. تم تلاش کرتے ہو دنیاوی سہارے اور بڑے مطمئن ہوتے ہو، تمہارا خیال ہے امریکہ بچائے گا، ڈیموکریٹس ہیں وہ زیادہ پاکستان کے حق میں مفید ہوں گے، کوئی کہہ رہا ریپبلکنز ہوں گے، اسی چکر میں پڑے رہو. مجھے یاد ہے جب یہ بش صاحب تشریف لائے تھے اور میں امریکہ میں ہی تھا تو وہاں ہی ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ اب مسلمانوں کے لیے حالات بدل گئے. بش صاحب جو ہیں بڑے پرو مسلمز ہیں، یہ ہمارے مسلم سینٹر میں آئے ہیں، وہاں میری ڈیبیٹ ہوتی تھی اور میں ان سے یہ کہتا تھا کہ اگر امریکہ پر جو جیوز کا ہولڈ ہے وہ ختم ہو گیا تب تو میں آپ کی بات مانتا ہوں، اگر وہ جیوز کا ہولڈ اسی طرح باقی ہے پھر بش ہو یا کوئی ہو، خر آمد کے گاؤں رکھ، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم پھر انہیں سہاروں کے پیچھے چلتے ہیں، انہیں سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں. جو سب سے عظیم قدرت ہے اور وہ اگر تمہارے ساتھ ہو، ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے پر آ جائے، اور یہ غور کیجیے اللہ کی مدد کے لیے کوئی آؤٹ آف دا وے دور جا کر کوشش نہیں کرنی پڑے گی، تم مسلمان ہو واقعی عمل سے مسلمان بن جاؤ تو اللہ تو تمہاری مدد کے لیے تیار ہے، وہی تو تمہارا مولا ہے، ساتھی ہے، ولی ہے، اس کی مدد اور ہے کس کے لیے، تم بس وفادار بن جاؤ. تو ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرنے لگے، فلا غالب لکم، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. یہ امریکہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اب جو بات انہوں نے کہی ہے اور بار بار یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مکہ اور مدینہ پر بھی ہم حملہ کر دیں گے اگر ہمیں اپنا وجود خطرے میں محسوس ہوا، تو جوابی طور پر کاروائی کریں گے. تو اللہ تعالی نے تو اپنے گھر کو اس وقت بھی بچایا تھا، وہ عام الفیل، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ، بھول گئے اس واقعے کو؟ تو یہ امریکہ کی کیا حیثیت؟ یہ بیانات بتا رہے ہیں کہ وہ قوت جو ہے ابروب زوال ہے، اب وقت لگے گا کچھ لیکن اس کا انجام بھی زیادہ دور نہیں ہے. تو اس سہارے کو تلاش کرو، ففروا الی اللہ، لپکو دوڑو پلٹو اللہ کی طرف، انی لکم منہ نذیر مبین، اور یہ خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہی ہے کہ میں ہوں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صاف صاف خبردار کرنے والا، پیغام واضح طور پر پہنچا دینے والا. تو مسلمان سے زیادہ تو مضبوط دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اگر اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے، وہ اللہ جس کو وہ صرف عقیدے کے طور پر مانتا ہے، حقیقی ایمان ہو، عمل سے اللہ کے وفادار بن جاؤ. اور اگر یہ نہیں کرتے تو وہ میں آیت پوری پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اسی پہ بات ختم کروں گا، وہ ختم ہو گیا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ، اور سن لو اے مسلمانوں، اگر تمہاری بے وفائی اور دین سے غداری کی وجہ سے اللہ نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، اللہ نے اپنی مدد جو ہے اس کا ہاتھ کھینچ لیا تم سے، اگر تم نے ناراض کر دیا اپنے کرتوتوں سے اللہ کو، تو کون ہے دنیا میں یا اس کائنات کی کون سی قوت ہے جو تمہیں پھر اللہ کے عذاب سے بچا سکے؟ امریکہ بچائے گا تمہیں؟ دیکھ نہیں رہے کیا تجربے ہو رہے ہیں بار بار؟ کوئی نہیں بچا، راستہ ہی کوئی نہیں ہمارے لیے، ایک ہی راستہ ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ اور ہزار راستے ہم ڈھونڈنے کے لیے تیار ہیں، اس ایک راستے پر آنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہے المیہ. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری آنکھیں کھولے، ہمارے حکمرانوں کی بھی آنکھیں کھولے. اب تو انہیں اپنا انجام نظر آ جانا چاہیے جو دوسرے لوگوں کو بہت پہلے نظر آ رہا تھا. موقع ہے، موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کریں اور اللہ کے وفادار بن جائیں. ولا تجعلوا مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مختار مت سمجھنا. تم نے امریکہ کو وہ مقام دیا ہے جو اللہ کو دینا چاہیے تھا. تم اللہ کو ناراض کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو، لیکن امریکہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. اپنے عوام کا قتل عام کرنے کے لیے تیار ہو امریکہ کی خوشنودی کی خاطر. یہ تو تم نے وہ مقام جو اللہ کو دینا چاہیے تھا وہ امریکہ کو دیا، اور یہ شرک، یہی اصل شرک. اپنا قبلہ درست کرو، پھر اللہ کی مدد آج بھی ہے. وہ واحد الحی القیوم، اس کائنات کی اصل قوت، زندہ قوت وہی ہے. اللہ تعالی ہمارے قبلہ درست کرے، ہمارا بھی اور ہمارے قرآنوں کا بھی، اور صحیح رستے پر آنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.